السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمیں آن لائن بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں، پاکستان اور جنوبی ایشیا.
یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر سری نگر میں کرفیو، بیشتر آزادی پسند لیڈر گھروں یا پولیس تھانوں میں نظر بند کر دیے گئے ہیں. میں ہوں یوسف جمیل.
کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کو مزید مؤثر اور مربوط کیا جائے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
بھارت کو پاکستانی منڈیوں تک بلا امتیاز رسائی رواں سال ہی دی جا سکتی ہے، وفاقی وزیر تجارت کا بیان. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، اسرائیل نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں غزہ میں مختلف مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اور فائر بندی کی بین الاقوامی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا. ادھر عراق میں عسکریت پسندوں نے بغداد کے ایک شمالی قصبے پر حملہ کر کے مقامی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا اور کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں یوم شہداء کے موقع پر سری نگر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. یہ دن 13 جولائی 1931 میں اس وقت کے ڈوگرا مہاراجا کی فوج کے ہاتھوں 22 کشمیری مسلمانوں کی ہلاکت کی یاد میں منایا جاتا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ، تفصیل سنیے.
استفادہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی طرف سے یوم شہداء کشمیر کے موقع پر آزادی ریلیاں منعقد کرنے کے اعلان کے پیش نظر حکام نے سنیچر کی رات ہی سری نگر کے پرانے شہر میں حفاظتی پابندیاں عائد کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی تعداد میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کو علاقے میں بٹھا دیا گیا. مسلح دستوں نے لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا، حالانکہ شہر کے بعض علاقوں میں مشتعل نوجوانوں نے ناکابندی کے لیے خاردار تار بچھانے اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کرنے کے دوران مزاحمت کی تھی. یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا، تاہم علل صبح حکام نے مزید مسلح دستوں کو بلا کر ناکابندی مزید سخت کر دی اور 5 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کر دیں. اس دوران صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ، ان کی نیشنل کانفرنس اور دوسری بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے قائدین نے سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع مزار شہدا پر سخت پولیس پہرے میں حاضری دی، گلباری کی اور فاتحہ پڑھی. تاہم کسی بھی آزادی پسند لیڈر یا استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے کارکنوں اور عام لوگوں کو مزار شہدا تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو گزشتہ رات ہی یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی. 13 جولائی 1931 کے شہدا کی یاد میں اتوار کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی، جس کے لیے اپیل استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی. اس موقع پر ان جماعتوں نے تجدید عہد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی. ادھر شمالی شہر بانڈی پور میں مسلمان مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے دوران نصف درجن افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ فوج نے گھروں میں گھس کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور بعض افراد کی مار پیٹ بھی کی. فوج نے اس الزام کی تردید کی ہے. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
کراچی میں نواز شریف انتظامیہ کی زیر نگرانی جاری سیکیورٹی آپریشن کے باوجود عام جرائم میں کمی واقع نہیں ہوئی. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی میں کمی ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ سال ستمبر میں پولیس اور رینجرز نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا تھا، لیکن عہدیداروں کی طرف سے اس میں خاطر خواہ کامیابیوں کے دعووں کے باوجود شہر کے حالات میں بحیثیت مجموعی کوئی قابل ذکر بہتری دیکھنے میں نہیں آئی. کراچی کی ایک بااثر جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے شروع ہی سے اس آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی طرف رکھنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، جس کی وفاقی و صوبائی حکومت تردید کرتی آئی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہونے کی وجہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان رابطوں اور تعاون کی کمی اور اس مسئلے سے نمٹنے میں سیاسی عزم کا فقدان ہے. تجزیہ کار اور کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تک لیاری میں ہونے والے واقعات کے علاوہ ہدف بنا کر سیاسی کارکنوں کے قتل کی وارداتوں میں تو کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن شہر کے حالات جوں کہ توں دکھائی دیتے ہیں.
اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلحہ کی فراہمی جاری ہے، جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے کراچی میں آتا ہے पुलिस फोर्स भी वही है, सिविल नेटवर्क भी वही है। तो जब तक विल नहीं होगी सूबाई हुकूमत की भी और वफाकी हुकूमत की भी और एमक्यूएम की भी, और वो ये तय नहीं करेंगे कि कराची में अमन कायम होना है, उस वक्त तक ये बड़ा मुश्किल है। तो ये विल जो है, जब तक उसकी अमली शक्ल नहीं होगी और सारी फोर्सेस एक कमांड में, सिंगल कमांड में काम नहीं करेंगी, जब तक कराची के हालात अच्छे नहीं होंगे।
दो रोज कबल ही कराची पुलिस की तरफ से टारगेटेड ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात जारी की गईं, जिनके मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर से पहले 300 दिनों में शहर में 2,432 अफराद मुख्तलिफ वारदातों में मौत का शिकार हुए, जबकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद अब तक कराची में मरने वालों की तादाद 1,685 रही, जिनमें 719 अफराद हदफ बनाकर कत्ल किए गए। इलावाजी भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में भी कोई खातिरखा कमी देखने में नहीं आई और मुल्क के इस इक्तसादी मरकज की ताजर बरादरी इस सूरतहाल में हनूज परेशानी का शिकार है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल्ला जकी ने इस सूरतहाल को हकायक से पर्दापोशी का नतीजा करार दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था,
एक तरफ से हम जो है भत्ता माफिया से लड़ रहे हैं, शॉर्ट किडनैपिंग से लड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं, पानी बिजली गैस हमारे पास है नहीं, जीएसपी प्लस हमें मिला है, $2 बिलियन का टारगेट हम किस तरह अचीव करेंगे, ऊपर से यहाँ पर जो साहिब इख्तियार लोग हैं वो गलत गलत बातें करके मिसगाइड करते हैं गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें सही बातें करनी चाहिए, इस वक्त कराची का सवाल है।
रवां हफ्ते ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शहर के अमन व अमान की सूरतहाल से मुतालिक कराची में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की थी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि अफगानिस्तान के सदारती इंतखाब के दोनों उम्मीदवार दूसरे मरहले में डाले गए वोटों की अक़वामे मुत्तहिदा की मुकम्मल निगरानी में तहकीकात पर मुत्तफिक हो गए हैं और दोनों उम्मीदवारों ने हतमी नतायज कबूल करने का भी इरादा किया है। तफसीलात इस्लामाबाद में अयाज गुल की रिपोर्ट में असद हसन की जुबानी सुनिए।
वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी ने हालिया दिनों में दोनों उम्मीदवारों के साथ मुतवातिर मुज़ाकरात के नतीजे में तस्फिया कराने का ऐलान हफ्ते को काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जॉन कैरी ने कहा कि दोनों सदारती उम्मीदवारों के नुमाइंदे और बैनुल अक़वामी निगरान दोबारा गिनती के अमल में शरीक होंगे। वो कह रहे हैं कि डाले गए तमाम 800,000 वोटों, एक एक वोट का ऑडिट होगा। दोनों उम्मीदवारों की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि वो अफगानिस्तान की जमहूरियत के अमल में शफाफियत चाहते हैं और ऑडिट काबुल में होगा और 24 घंटों के अंदर यह अमल शुरू होगा। जॉन कैरी ने कहा कि बैलेट बॉक्सेस अमरीका और बैनुल अक़वामी अफवाज की निगरानी में काबुल पहुँचाए जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों ने ऑडिट के बाद इंतखाबात के नतायज कबूल करने पर इत्तेफाक किया है और फातेह फौरी तौर पर बतौर सदर जिम्मेदारियां संभालेगा और फिलफौर इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देगा। लाखों अफगान शहरियों ने तालिबान की धमकियों की परवाह न करते हुए 5 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया था और इंतखाबी हुकाम ने बताया था कि 14 जून को दूसरे मरहले के इंतखाबात की निस्बत पहले मरहले में ज़्यादा शरह में वोट डाले गए थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पहले मरहले में कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे मरहले में इब्तदाई नतज के मुताबिक अशरफ गनी को तकरीबन 10,00,000 वोटों से बरतरी हासिल थी। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इन नतज को कबूल करने से इनकार कर दिया था और इल्ज़ाम आयद किया था कि सदर हामिद करजई, इंतखाबी हुकाम और अशरफ गनी ने उनके खिलाफ धांधली के लिए एक दूसरे से तआवुन किया है। जॉन कैरी ने इस मौके पर मुतनब्बे किया कि धांधली के इल्जामात के बाद आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। सबकदोशी के लिए तैयार सदर हामिद करजई ने दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान तस्फीये के बाद 2 अगस्त को तयशुदा तकरीब हलफबरदारी को उस वक्त तक मौखर करने का कहा है जब तक कि वोटों की तहकीकत मुकम्मल नहीं हो जाती। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में महीनों पर मुहित सख्त बहस के बाद अशरफ गनी ने इत्तेहाद के इजहार के लिए अपने हरीफ उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बोसा दिया। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अफगानिस्तान में वोटिंग में धांधली के इल्जामात के बाद फैसला कुन सदारती इंतखाब में डाले गए वोटों की जांच का काम अक़वामे मुत्तहिदा की निगरानी में आज इतवार से शुरू हो रहा है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि दोनों सदारती उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती कराने पर इत्तेफाक कर लिया है और वादा किया है कि वो नतायज का एहतराम करेंगे। जॉन कैरी ने इससे पहले दोनों उम्मीदवारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। हफ्ते को देर गए होने वाली एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी ने कहा कि वो दोनों इत्तेफाक हैं कि जीतने वाला सदर होगा और फौरी तौर पर कौमी मुत्तहिदा हुकूमत की तश्कील की जाएगी।
With the cooperation of my colleague, Dr. Ghani,
امیدوار عبداللہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی ڈاکٹر غنی کے تعاون سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کی وضاحت جان کیری پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ووٹوں کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس قومی اتحاد کی حکومت کے لیے لائحہ عمل موجود ہے۔ دوسرے صدارتی امیدوار اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں امیدوار نتائج کی پابندی کریں گے اور لوگوں کی منشا کا احترام کیا جائے گا اور ہر ووٹ جو ڈالا گیا ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھرپور انداز میں زور دیتا ہوں کہ جو ووٹ بھی دھاندلی کا ہوگا اس کا ہم دفاع نہیں کریں گے۔ بین الاقوامی حفاظتی فوجیں اقوام متحدہ کی تجویز کے مطابق ووٹوں کو بحفاظت بین الاقوامی نگران مبصروں تک پہنچائیں گی تاکہ ان کی جانچ کا عمل پورا کیا جا سکے۔ جان کیری نے کہا ہے کہ اس عمل کو مکمل ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔
Every single ballot that was cast will be audited 100%.
جان کیری کہتے ہیں کہ ہر ووٹ جو ڈالا گیا ہے اس کی جانچ کی جائے گی 100% تمام 80 لاکھ ووٹوں کی۔ یہ دونوں صدارتی امیدواروں کی طرف سے ممکنہ طور پر اس شدید خواہش کا اظہار ہے کہ افغانستان میں جمہوریت اور درستگی کے عمل کو بحال کر دیا جائے۔ جان کیری نے یہ بھی کہا کہ سبک دوش ہونے والے صدر حامد کرزئی نے اتفاق کر لیا ہے کہ ووٹوں کی جانچ مکمل ہونے کے لیے صدارتی حلف برداری کی تقریب کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ دونوں امیدواروں نے 14 جون کے صدارتی فیصلہ کن انتخاب میں کامیاب کا دعویٰ کیا ہے۔ نیا صدر مسٹر کرزئی کی جگہ لے گا۔ الیکشن کے بعد ووٹوں میں دھاندلی اور فراڈ کے الزامات کی وجہ سے کشیدگی رہی، جبکہ ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلا کو چند ہی ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ اسرائیل نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں غزہ میں مختلف مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اور فائر بندی کی بین الاقوامی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ تنازع کو شروع ہوئے آج چھٹا روز ہے۔ اسرائیل کے ہفتے کو دیر گئے کیے جانے والے حملے میں غزہ پولیس کے سربراہ کی رہائش گاہ تباہ ہو گئی اور اس مہلک ترین حملے میں 18 افراد مارے گئے۔
حتى اللحظة هناك نحو 15 شهيدا واكثر من 50 جريحا في هذه الغارة الجوية۔
غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف کیڈرا کا کہنا ہے کہ اب تک فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے 15 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی اس مقام پر ملبے میں متعدد شہداء اور زخمی لوگ دبے ہوئے ہیں۔ اس حملے میں ایک قریبی مسجد کو بھی شدید نقصان پہنچا اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے رہائشی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بمباری کا نشانہ بننے والے بیشتر معصوم اور بے گناہ ہیں۔ غزہ کے رہائشیوں میں سعید کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے وہاں سے نکل آئے ہیں، کیونکہ F-16 اور اپاچی ہیلی کاپٹروں سے اسرائیل گولہ باری کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ غزہ کی رہائشی کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہم پر بمباری کی، ٹینکوں سے فائر کیے اور سمندر اور فضا دونوں جگہوں سے حملہ کیا گیا، اسی لیے گھر کے اندر چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا تمام گھر شولوں سے سرخ ہو گیا ہے۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی کارروائی میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 150 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل اس مقامات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حماس یا پھر دوسرے عسکریت پسند گروپ کے ہیں۔ غزہ سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق مارے جانے والوں میں بیشتر شہری ہیں۔ حماس اور دوسرے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جس کی بڑی وجہ راکٹ کا وہ دفاعی نظام ہے جس کی جزوی فنڈنگ امریکہ نے کی
ہے۔
حماس کے ترجمان سمی ابو زہری کہتے ہیں کہ فلسطینی مزاحمت کار قابض اسرائیل کے علاقے میں دور تک حملہ کرنے میں کامیاب رہے اور قابض اس مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ قابض اسرائیل اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے فلسطینیوں کی قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ ہم حماس یہ کہتے ہیں کہ اس قتل و غارت گری سے لوگوں کے عزم کو توڑنے میں کامیابی نہیں ہوگی، اور ہم اس خون ریزی کے مقابلے میں اپنے عوام کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے اسرائیل فلسطین تنازع میں فائر بندی پر زور دیا ہے اور 2012 میں مصر کی سالسی میں طے پانے والی فائر بندی کو لاگو کرنے کے لیے کہا ہے۔ عراق میں عسکریت پسندوں نے بغداد کے ایک شمالی قصبے پر حملہ کیا اور مقامی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا. کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے جن میں 2 پولیس افسر بھی شامل ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ دارالحکومت بغداد کے شمال میں قریب 80 کلومیٹر کی مسافت پر واقع دلویا پر حملے کا آغاز اتوار کے ابتدائی اوقات میں ہوا. سرکاری افواج نے پہلے دلویا کا کنٹرول واپس لے لیا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا ہے. ایک اور پیش رفت میں عراق میں پارلیمنٹ کلیدی عہدیداروں کے لیے امیدواروں کے انتخاب میں تعطل کا شکار رہی اور اتوار کے روز ہونے والے اجلاس کو بھی ملتوی کیا گیا. نئے عہدیداروں کے انتخاب کے بعد ہی نئی حکومت تشکیل پا سکے گی. ادھر مسلح افراد نے ہفتے کے روز بغداد کے ایک علاقے میں ایک رہائشی عمارت پر دھاوا بول دیا اور کم سے کم 29 افراد کو ہلاک کر دیا جن میں بیشتر عورتیں تھیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں سمجھوتا طے کرنے سے متعلق مذاکرات میں بدستور نمایاں اختلافات موجود ہیں. کیری نے اتوار کے روز آسٹریا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرے. جان کیری ویانا میں ہیں جہاں وہ ایران اور دوسرے متعلقہ ملکوں کے ساتھ جوہری مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد کر رہے ہیں. مذاکرات میں شامل امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ ایران بقول ان کے اپنے ناقابل عمل اور ناکافی موقف سے آگے نہیں بڑھا. عہدیدار نے بتایا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن دونوں فریق یورینیم کی افزودگی جیسے بعض کلیدی امور پر اختلاف رکھتے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور کلیدی مذاکرات کار عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے وزرائے خارجہ کچھ پیش رفت کر سکیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اختلافات گہرے ہیں. یا ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اسی سلسلے میں ہم ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو اپنے پروگرام واشنگٹن ونڈو میں سنوائیں گے. لیبیا میں دارالحکومت کے قریب ہوائی اڈے پر حریف ملیشیس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. ٹریپولی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر توپ خانے سے کیے جانے والے فائر اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے شمال مغربی لیبیا میں زنتان سے تعلق رکھنے والی ملیشیا کے جنگجوؤں نے ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے. برٹش ایئر ویز اور ٹرکش ایئر لائنز نے لڑائی شروع ہونے کے بعد اتوار کے روز اپنی پروازیں منسوخ کر دیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے کہا ہے کہ امریکہ اور ان کے ملک کے درمیان جاسوسی سے متعلق اعتماد ٹوٹنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملک سراغ رساں اداروں کی کارکردگی کے بارے میں بنیادی طور پر مختلف نظریات کے حامل ہیں. چانسلر مرکیل نے زی ڈی ایف ٹیلی ویژن کو ہفتے کے روز بتایا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ جاسوسی سے متعلق اپنے رویے کو تبدیل کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم سرد جنگ دور میں نہیں رہ رہے. جرمنی نے جمعرات کو مطالبہ کیا تھا کہ برلن میں امریکہ کے کلیدی جاسوس جرمنی سے نکل جائیں, جس سے پہلے یہ پتا چلا کہ جرمن حکومت کے 2 عہدیدار امریکہ کے سراغ رسانی کے مرکزی ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے جمعے کے روز کہا کہ واشنگٹن جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ حساس سراغ رساں اداروں کے بارے میں حلیف ملک ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں. مغربی الجزائر میں ہونے والے ایک دھماکے میں دفاعی عہدیداروں کے مطابق 7 افراد ہلاک ہو گئے. دارالحکومت الجزائر کے مغرب میں قریب 440 کلومیٹر کی مسافت پر واقع قصبے سیدی شائب کے قریب سرے راہ ہونے والے اس دھماکے میں 3 فوجی اور 4 بلدیاتی محافظ مارے گئے. الجزائر کی وزارت دفاع نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ فوجی مقامی فوجیوں کی مدد کر رہے تھے جب ایک گھریلو ساختہ بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے. پاکستان کی نوعمر ایکٹیوسٹ ملالہ یوسف زئی نائجیریا میں ہیں, جہاں ان کی آمد کا مقصد باغی گروپ بوکو حرام کی طرف سے 200 سے زائد سکول طالبات کو اغوا کرنے کے خلاف مہم چلانا ہے. توقع ہے 17 سالہ ملالہ لڑکیوں کے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گی اور نائجیریا کے صدر جوناتھن گڈ لک سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گی. یوسف زئی کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے ان کی وہاں آمد سے حکومت پر لڑکیوں کی بازیابی کے سلسلے میں زیادہ دباؤ پڑے گا. یوکرین کے میڈیا نے بتایا ہے کہ یوکرین میں فائر کیے جانے والے ایک گولے سے روس کے سرحدی قصبے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. رپورٹوں کے مطابق یہ گولہ روس کے قصبے ڈونیٹس میں گرا. یوکرین کے علاقے میں بھی اسی نام کا ایک شہر موجود ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے روس کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اس واقعے کا مناسب رد عمل ہوگا, لیکن عہدیدار نے اس کی وضاحت نہیں کی. یورپی یونین نے ہفتے کے روز وہ کہا کہ وہ مشرقی یوکرین میں روس نواز بغاوت کے 11 لیڈروں پر پابندیاں لاگو کر رہی ہے. ان میں علیحدگی پسند لیڈر الیگزینڈر بوردائے بھی شامل ہیں. یورپی یونین نے یوکرین میں جاری بحران کے تناظر میں کئی افراد اور تاجروں پر پابندیاں لگائی ہیں. جاپان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل کے قریب مزید 2 بالسٹک میزائل داغے, جس کے نتیجے میں ٹوکیو کو پیانگ جانگ سے سفارتی سطح پر احتجاج کرنا پڑا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کہتے ہیں کہ اس وقت بالسٹک میزائل کا تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. جاپان نے شمالی کوریا کے خلاف شدید اعتراضات درج کرائے ہیں. پیانگ جانگ نے گزشتہ بدھ کو اسی علاقے میں 2 اسکڈ میزائل داغے تھے اور ٹوکیو نے اسی طرح بھرپور رد عمل کا اظہار کیا تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے تین یورپی ہم منصب ایران کے جوہری پروگرام پر مزید رعایتوں پر زور ڈالنے کے لیے ویانا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب آئندہ اتوار کو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے دی گئی حتمی تاریخ ختم ہو رہی ہے۔ ویانا سے وائس آف امریکہ کے لیے الپیسن کی رپورٹ۔ سعدیہ اسد سے، پروگرام ہے واشنگٹن ونڈو۔
وزیر خارجہ جان کیری افغانستان سے رات ہی رات میں ویانا مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ اپنے افغان ہم منصب جواد ظریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اعلی امریکی عہدیداروں کی جانب سے ان مذاکرات میں شرکت کے کچھ ہی دیر بعد مسٹر کیری ویانا پہنچے۔ امریکی حکام نے رپورٹرز کو بتایا کہ بعض معاملات پر ایران کا موقف ناموزوں اور ناقابل عمل ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر طویل مدتی حد مقرر کرنے اور بین الاقوامی پابندیوں پر 70% معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم کلیدی مسائل پر اہم اختلافات ابھی موجود ہیں۔ ان معاملات میں ایران کی جوہری افزودگی کی اہلیت کی حد، جوہری بم بنانے کے لیے ممکنہ ایندھن اور یہ دیکھنا شامل ہے کہ ایران پر کتنی مدت تک پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ اتوار کی صبح ویانا پہنچنے پر مسٹر کیری نے صورتحال کا نقشہ کچھ یوں کھینچا۔ ظاہر ہے تاحال ہمارے درمیان نمایاں اختلافات موجود ہیں، لہذا ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنی پیش رفت کر سکتے ہیں۔ میں بہت پختہ اور اہم مذاکرات اور بات چیت کی امید کر رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ ہم یہ بات یقینی بنائیں کہ ایران جوہری اسلحہ نہیں بنا رہا، اور یہ کہ ان کا یہ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 مستقل رکن ممالک کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ ان میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، روس اور چین کے علاوہ جرمنی بھی شامل ہے۔ یہ نمائندے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران کا جوہری پروگرام، جیسا کہ ایران خود کہتا آیا ہے، خالصتاً پرامن مقاصد کے لیے ہی ہے۔ تاہم ایران نے ماضی میں جوہری پروگرام پر طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس نے سلامتی کونسل اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی قرارداد کو نظر انداز کیا اور خفیہ طور پر فوجی جوہری تحقیق جاری رکھی۔ لہذا عالمی برادری بہت سخت اور قابل تصدیق یقین دہانی چاہتی ہے کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا، اور یہ کہ یہ پروجیکٹ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا اور ایک برس یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہی لے گا۔ اس سے سفارتی یا ممکنہ فوجی کاروائیوں کے ذریعے اسے روکنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ ایران کے امور کے ایک ماہر میتھیو مورن، جو لندن کے کنگز کالج سے منسلک ہیں، کہتے ہیں کہ ماضی میں ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ان مذاکرات کا اہم معاملہ رہے گا۔
انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز لرنڈ ا لاٹ فرام اٹس پاسٹ ایکسپیرینس آف نیگوشیٹنگ ود ایران۔ سو
عالمی برادری نے ایران کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مذاکرات سے بہت کچھ سیکھا ہے، لہذا ان پر کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ ہے۔ تاہم میں نہیں سمجھتا کہ معاہدے کے حوالے سے اجلت سے کام لیا جائے گا۔ ہم بین الاقوامی سیکیورٹی ایجنڈے کے ایک اہم مسئلے کے مستقل حل کے لیے بات کر رہے ہیں، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے معمولی سمجھا جائے۔ یہ الفاظ تھے لندن کنگز کالج سے منسلک میتھیو مورن کے۔ گزشتہ برس ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے لیے وزرائے خارجہ کی جانب سے 2 مرتبہ خلل ڈالا گیا۔ روس اور چین کے وزرائے خارجہ کا اس بات چیت میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا، مگر وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ وزراء اگلے ہفتے بات چیت کو حتمی شکل دینے کے لیے دوبارہ واپس آئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکی فوج جنوبی فلپائن میں ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک اپنے فوجیوں کی باری کی بنیاد پر باقاعدگی سے تعیناتی کے ایک سلسلے کے بعد اب دہشت گردی کے انسداد کے پروگرام میں اپنی معاونت کی سطح گھٹا رہی ہے۔ منیلا سے وائس آف امریکہ کے سیمون اورین ڈین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں ابھی تک سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، یہ اقدام کیا معنی رکھے گا؟ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
امریکی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فلپائن کی مسلح افواج کے ساتھ مل کر مقامی اور بیرونی دہشت گرد گروپس کی صلاحیتوں کو بڑے پیمانے پر محدود کرنے کا ان کا کام کامیاب رہا ہے۔ فلپائن کے جوائنٹ اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس کے امریکی ترجمان کیسی سٹاہیلی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپس اب جرائم پیشہ عناصر کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔
And how best we can continue to support the
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں اپنی موجودگی کا اثر نو جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح فلپائن کی سیکیورٹی فورسز کی مدد بہتر طور پر جاری رکھ سکتے ہیں. اسی لیے یہ پہلو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ فلپائن دونوں ملکوں کے فوجی منصوبہ ساز ایسے راستے ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ذریعے جب تک جے سافٹ پروگرام جاری رہتا ہے یہاں ہماری موجودگی کا جواز پیش کیا جا سکے. استاہیلی کا کہنا ہے کہ اب ہماری توجہ کا مرکز زمینی حربوں میں انہیں مدد فراہم کرنے سے حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی جانب منتقل ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹاسک فورس کے ساتھ 320 امریکی فوجی موجود ہیں. اعلیٰ فوجی عہدیداروں کا ایک چھوٹا گروپ حکمت عملی سے متعلق امور میں حصہ لے گا. امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے جنوبی جزیرے مینداناؤ پر جس کے چھوٹے صوبائی جزیرے القاعدہ سے منسلک ایک دہشت گرد گروپ کے مسکن ہیں ایک پروگرام کے تحت اپنے فوجی باری کی بنیاد پر بھیجنے شروع کیے. ایک زمانے میں ابو سیاف نامی ایک گروپ بڑے پیمانے پر بم دھماکوں کی وجہ سے بدنام تھا لیکن گزشتہ 12 سال کے عرصے میں اس گروپ کے خلاف امریکی فوج کی مدد سے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اس کی تعداد سمٹ کر محض چند سو تک باقی رہ گئی ہے. اور یہ بھی کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے فنڈز مہیا کرنے والے راستے بند ہونے سے اسے ملنے والی مالی امداد کے سوتے خشک پڑ چکے ہیں. اے ایس جی نامی یہ دہشت گرد گروپ اب اپنے نظریاتی مقاصد چھوڑ چکا ہے اور اب اس کی شناخت اغوا برائے تاوان سر قلم کرنے اور بم دھماکے کرنے والے ایک گروہ کی بن چکی ہے. کاروباروں کو خطرات سے بچانے کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم پیسیفک اسٹریٹیجک اینڈ اسسمنٹ کے فلپائن کے لیے ڈائریکٹر میتھ ولیمز کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکہ نے یہاں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق اپنے پروگرام کی سطح گھٹا دی ہے تاہم ہمسایہ ممالک ملیشیا اور انڈونیشیا میں دہشت گردی کے خطرے بدستور موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فلپائن کی فوج اور خفیہ اداروں میں اس وقت یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان گروپس کو فلپائن میں داخل ہونے اور پھیلنے سے روک سکیں یا کیا گزشتہ 10 برس کے عرصے میں حاصل ہونے والی بے شمار کامیابیاں لپیٹ دی جائیں گی. واشنگٹن میں قائم ایک مرکز اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایک اسکالر کارل بیکر کہتے ہیں کہ حکومت اور فلپائن کے سب سے بڑے مسلم باغی گروپ نے ملک کے جنوب میں ایک خود اختیار علاقہ قائم کرنے سے متعلق امن کے ایک معاہدے کے سلسلے میں جس پر حال ہی میں دستخط ہوئے ہیں مل کر اہم پیش رفت کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اندرونی خطرات بدستور موجود ہیں. اب بھی ایسے بہت سے کمزور پہلو موجود ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی صورتحال میں مثال کے طور پر جنوبی فلپائن میں طویل عرصے سے جاری تنازع جس نے بہت سی ذیلی گروپس کو جنم دیا ہے اور یہ ذیلی گروپس انتشار اور تھوڑ پھوڑ کا سبب بن سکتے ہیں. مسلح افواج کے ترجمان جنرل ڈومنگو ٹوٹان کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے امریکی پروگرام میں ہونے والی تبدیلی جنوب میں فلپائن کی فوجی کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی جے سافٹ پروگرام کے شراکت داروں نے انسٹرکٹرز کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے تاکہ معلومات اور مہارتوں کی منتقلی کا سلسلہ جاری رہے. بیکر کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق پروگرام میں اس تبدیلی کا تعلق فلپائن کی اپنی ترجیحات میں تبدیلی سے بھی ہے جو اب اپنی علاقائی حدود کے تحفظ اور بیرونی خطرات سے مقابلے پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے. اپنی فوج کو جدید بنانے کے اس کے پروگرام کا زیادہ تر تعلق بیرونی دفاع سے ہے. امریکی فوج کے ترجمان کیسی ساحلی کہتے ہیں کہ فلپائن میں موجود جوائنٹ اسپیشل ٹاسک فورس کے دستے کی واپسی اگلے سال کے پہلے نصف میں ہوگی. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس ماہ بعد میں بھوٹان میں ہونے والے جنوبی ایشیا کے وزراء کی کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء تجارت کی میٹنگ بھی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اگر اسی سال تجارت کے بارے میں جامع مذاکرات ہوئے تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی امور پر بات چیت مکمل ہو جائے گی، جبکہ سینئر بھارتی تجزیہ کار سنتوش بھارتیا کا کہنا ہے کہ مودی انتظامیہ باقی دنیا کی طرح پاکستان کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات میں اضافہ چاہتی ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ رواں ماہ ہی جنوبی ایشیائی ملکوں کی تجارت سے متعلق تنظیم سیفٹا کا بھوٹان میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ان کی اپنی بھارتی ہم منصب سے دو طرفہ ملاقات بھی ممکن ہے۔ وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ اس موقع پر پاکستان کاروباری شخصیات کے لیے ویزے کے اجرا میں آسانی اور پاکستان بھارت کے درمیان بینکنگ سسٹم کے قیام پر زور دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر رواں سال ہی دونوں ہمسایہ ملکوں میں جامع مذاکرات شروع ہو گئے تو تجارت پر ڈائیلاگ زیادہ آسانی سے مکمل کیے جا سکیں گے، اور بھارت کو پاکستانی منڈیوں تک بلا امتیاز رسائی فراہم کر دی جائے گی۔
We are not giving any concession to India. We are not giving up anything. We are hoping and if
وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو کوئی مراد نہیں دے رہے، ہم کسی چیز سے دستبردار بھی نہیں ہو رہے۔ اگر رواں سال کسی وقت یہ معاہدہ ہو جائے تو بھارت سے اسی طرح پیش آیا جائے گا جس طرح دنیا کے کسی دوسرے ملک سے۔ اگر میں برازیل اور بھارت سے جوتے منگواتا ہوں تو دونوں پر یکساں ڈیوٹی لگے گی۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ 2012 سے ایسی 80% اشیاء بھارت سے درآمد ہو رہی ہیں جن پر پہلے پابندی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت کے شعبے میں معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 سالوں میں تجارت کے حجم میں 2 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہے گا کہ اس کی کپڑے کی مصنوعات پر عائد ان کے بقول بھاری درآمدی ڈیوٹی بھی بھارت کم کرے۔ اقتدار میں آتے ہی نواز انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ تاہم رواں سال کے اوائل میں بھارت میں عام انتخابات کی وجہ سے تجارت پر ہونے والے مذاکرات رک گئے، اور پاکستان نے بھارت کو تجارتی اعتبار سے پسندیدہ ترین ملک جیسا درجہ دینے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔
It's again a major policy decision for our government which is currently being debated.
خرم دستگیر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بار پھر پالیسی فیصلہ ہے جس پر حکومت بحث کر رہی ہے کہ ہمارے تجارت پر مذاکرات کس حد تک دوسرے مسائل اور تنازعات سے متعلق پیش رفت پر منحصر ہونے چاہیے۔ بھارت کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سنتوش بھارتی کا کہنا تھا کہ نئی دہلی میں بھی اس بات کا تدارک ہے کہ باہمی کاروباری اور تجارتی تعلقات بڑھائے بغیر بھوک و افلاس اور تعلیم و صحت جیسے مسائل پر قابو ممکن نہیں۔
دونوں ہی ملکوں کی پرابلمس ایک ہیں، اور اب دونوں جگہ کی بیوروکریسی بھی جانتی ہے، دونوں جگہ کی آرمی بھی جانتی ہے، دونوں جگہ کے پولیٹیشین بھی جانتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک اپنے آپ میں انڈسٹری بن چکا ہے۔ ابھی تک جتنا نریندر مودی کا نقشہ سامنے آیا ہے، انہوں نے اپنے سارے ڈپلومیٹ ودیشوں میں ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ صرف بوکے لینے دینے کا کام نہیں کریں، آپ وہاں سے ٹریڈ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تیاری کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ بیوروکریسی آپس میں کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر لیتی ہیں، کچھ پردے کے پیچھے کوشش ہوتی ہے۔
پاکستان اور بھارت کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا تقریباً 20% ہے، اور ان کے درمیان 3,000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق باہمی تجارتی حجم صرف 2.6 ارب ڈالرز ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے نے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو مویشیوں کی بیماری سے محفوظ کرنے کی ویکسین فراہم کر دی ہے، جس کا مقصد عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کے ساتھ آنے والے مویشیوں کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے لاکھوں لوگ تو شدید گرم موسم اور مشکل حالات میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لائے گئے لگ بھگ 3 لاکھ چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے بھی صورتحال کچھ موافق دکھائی نہیں دیتی۔ ایک اندازے کے مطابق شمالی وزیرستان کے 70% خاندانوں کا ذریعہ معاش کسی نہ کسی طرح سے مال مویشی سے وابستہ ہے، اور بے سر و سامانی میں نقل مکانی کرتے وقت ان کے جانور ہی ان کے لیے گزر اوقات کا ایک سہارا ثابت ہو سکتے تھے۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت یعنی ایف اے او نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جانور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ان سے بیماریاں مقامی آبادی کے جانوروں میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ ایف اے او کے پاکستان میں ایک عہدیدار نصر حیات نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
متاثرین اپنے ساتھ جو جانور لائے ہیں وہ سفر، گرمی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، اور ایف اے او نے فی الوقت تقریباً 1,00,000 بھیڑوں اور بکریوں کے لیے پی پی آر، جو کہ بھیڑ اور بکری کی ایک خطرناک مرض ہے، اس کے ویکسینیشن خیبر پختونخوا کے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو دی ہے. لیکن اس کے علاوہ وقتی طور پر جو بڑے جانور ہیں گائے بھینس، ان کے لیے فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسینیشن کی ضرورت ہے، جو ایف اے او ان کا بندوبست کر رہا ہے. جو جانور آئی ڈی پیز اپنے ساتھ لائے ہیں ان کو خوراک، شیلٹر اور پانی کی سخت ضرورت ہے، اور ہم ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں جس کے تحت ان کو خوراک کی اور شیلٹر کی اور پانی پلانے کی سہولت مہیا کی جائے گی.
نقل مکانی کر کے آنے والوں کے ساتھ یہ جانور بنو، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک اور کوہاٹ کے علاقوں میں موجود ہیں. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کی بیماری یا موت کی صورت میں اگر بے گھر افراد ان سے محروم ہوتے ہیں تو ان خاندانوں کا امداد پر انحصار مزید بڑھ جائے گا، جس سے پہلے سے درپیش مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان میں ووٹنگ میں دھاندلی کے الزامات کے بعد فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی جانچ کا کام اقوام متحدہ کی نگرانی میں آج اتوار سے شروع ہو رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں نے دوبارہ گنتی کرانے پر اتفاق کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ نتائج کا احترام کریں گے. اسرائیل نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں غزہ میں مختلف مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، فائر بندی کی بین الاقوامی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا. تنازع کو شروع ہوا آج چھٹا دن ہے. بحیرہ روم کے ساحل پر واقع غزہ نامی پٹی میں حماس فورسز اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان لڑائی میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے. غزہ کی پٹی کے قریب رہنے والے اسرائیلیوں نے فضائی حملوں اور بم حملوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ درجے کے مورچے بنا رکھے ہیں، جہاں وہ بوقت ضرورت پناہ لیتے ہیں. غزہ میں خبردار کرنے کے لیے سائرن یا بم حملوں سے بچنے کے لیے مورچے نہیں. اس پرتشدد تنازع میں دونوں جانب کے عام شہری کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ زلتسہ ہوک کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے.
غزہ سے اسرائیل میں داغے جانے والے راکٹوں سے ابھی تک کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ان سے تباہی ضرور ہوئی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے تل ابیب کی ایک شہری کا کہنا تھا، میں سو رہی تھی اور سائرن کی آواز سے جاگ گئی. میں نے باہر جا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر واپس باورچی خانے میں آئی تو مجھے صرف بوم کی آواز سنائی دی. جنوب مغربی اسرائیل کے علاقے این ہاشلوشا میں مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ خبردار ہونے کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بمباری سے پہلے کسی مورچے میں پناہ لے سکیں. اس علاقے کی ایک شہری باتیا عمر کا کہنا ہے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے اس وقت سائرن کی ہنگامی آواز سنائی دی، مگر اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر پاتے ہمیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی. ادھر سرحد کی دوسری جانب اسرائیل کے توپ خانے نے بھاری نقصان پہنچایا ہے. ہلاک ہونے والوں میں ایک 4 سالہ بچہ بھی شامل تھا. فلسطینی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو صبح سویرے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع ایک کیمپ کے باہر ہلاک ہونے والوں میں 4 نوجوان بھی شامل تھے. غزہ کے 77 سالہ شہری ابراہیم محمود کی طرح بہت سے لوگوں کے گھر بم حملوں میں تباہ ہو گئے ہیں. اس بارے میں ابراہیم کا کہنا تھا، ہمیں گھروں کی نہیں بلکہ ایک ملک کی ضرورت ہے. میری خواہش ہے کہ میں جوان ہوتا اور میں ایک خودکش بیلٹ پہن کر تل ابیب میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا. تاہم بہت سوں کے نزدیک لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس بارے میں غزہ کے شہری عبد النصر کا کہنا تھا، جب کبھی ایک فریق مشتعل ہوتا ہے تو دوسرا بھی مشتعل ہو جاتا ہے. اس سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے، خاص کر ان دنوں میں جب ماہ رمضان میں لوگ روزے سے ہوتے ہیں. چونکہ لوگ خوف زدہ ہیں اس لیے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کوششوں کے باوجود کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور غزہ میں حماس عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی میں بظاہر شدت آتی جا رہی ہے. اس سال کے آغاز پر امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی امن بات چیت میں کوئی خاص پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی تھی. لڑائی میں پیدا ہونے والی حالیہ شدت سے امن کے قیام کے امکانات معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں عسکریت پسندوں نے بغداد کے ایک شمالی قصبے پر حملہ کیا اور مقامی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا۔ کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 پولیس افسر بھی شامل ہیں۔ عراق کی صورت حال کے بارے میں ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ تفصیل سے سنیے۔
الى ذلك اعلنت محافظه الانبرع وصول اكثر من 4000 متطوع من مختلف المحافظات للمشاركه۔
عراق کی سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ 4000 رضاکاروں کو کربلا، بغداد، نجف اور بصرہ سے رمادی پہنچایا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں شیعہ آبادی اکثریت میں ہے۔ ٹیلی ویژن کے مطابق انبر صوبے کے گورنر احمد خلف الدلامی نے ایک بیان میں اس بات کا اعلان کیا۔ انبر صوبے کے فوجی کمانڈر جنرل راشد فلائے نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً 2500 رضاکاروں کو جمعے کے روز ہیلی کاپٹر کے ذریعے رمادی پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ باقی کے بارے میں توقع ہے کہ انہیں ہفتے کے روز پہنچایا جائے گا۔ سرکاری افواج کا اس وقت رمادی پر کنٹرول ہے، اگرچہ سنی باغیوں نے انبار صوبے کے قصبے فالوجہ پر قبضہ کر لیا ہے، جو بغداد سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عراق کے کلیدی شیعہ عالم آیت اللہ علی السیستانی نے رضاکاروں اور افواج پر زور دیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے عراقی شہریوں کے حقوق کا احترام کریں۔ شیخ عبد المہدی الکربلائی نے جمعے کے خطبے میں اس بات کی درخواست کی۔
نؤكد على جميع المقاتلين في القوات،
شیخ عبد المہدی الکربلائی کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ علی السیستانی نے رضاکاروں اور فوجیوں پر جو ملک کا دفاع کر رہے ہیں زور دے کر کہا ہے کہ تمام عراقی شہریوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور کسی بھی قیمت پر، چاہے فرقہ وارانہ، نسلی یا پھر سیاسی بنیادوں سے ہٹ کر، ان حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ سیستانی نے گزشتہ ماہ ایک مذہبی حکم جاری کیا تھا جس میں رضاکاروں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ آئی ایس آئی ایل کے سنی عسکریت پسندوں سے عراق کا دفاع کریں۔ ان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال اور مغرب میں ملک کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں آئی ایس آئی ایل کے سنی عسکریت پسندوں اور بیشتر شیعہ سرکاری افواج کی طرف سے تشدد کی کارروائیوں میں اضافے کی اطلاعات ملی ہیں۔ عراق کی سرکاری بیشتر شیعہ افواج کو سنی عسکریت پسندوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کرد پیشمرگ جنگجوؤں کا بھی سامنا ہے۔ پیشمرگ جنگجوؤں نے ہفتے کے روز کرکوک کے جنوب میں تیل کی 2 بڑی تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ پیشمرگ جنگجوؤں نے گزشتہ ماہ کرکوک پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ کرد لیڈر گزشتہ سال کے اواخر سے وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کے ساتھ تیل کی آمدن کے بارے میں تنازعہ آرائی کر رہے ہیں۔ کرد علاقائی حکومت کے خارجہ تعلقات کے سربراہ فلاح مصطفیٰ باکر نے مالکی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور تیل کی تنصیبات پر کرد قبضے کا دفاع کیا ہے۔
Unfortunately, since the beginning of this year, Prime Minister Maliki unilaterally
فلاح مصطفیٰ باقر کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس سال کے آغاز سے وزیر اعظم مالکی نے یک طرفہ طور پر اور غیر قانونی طور پر کرد علاقے کے بجٹ میں کٹوتیاں کی اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کو روک دیا گیا۔ ہمیں تنخواہوں کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی کے لیے اس کارروائی پر مجبور ہونا پڑا۔ ہمسایہ ملک ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے گزرنے والی کیہان پائپ لائن سے کرکوک سے آنے والے تیل کو پمپ کرنے کی کردستان کو اجازت دے دے گا۔ یہ واضح نہیں کہ اگر کردستان بغداد کی حکومت سے الگ ہو کر ممکنہ طور پر آزادی حاصل کرتا ہے تو ترکی کا رد عمل کیا ہوگا۔ مشرق وسطی کے عالم گیری سکھ آف کولمبیا یونیورسٹی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کردستان علاقائی طور پر طاقتور ہمساؤں میں گھرا ہوا ہے، جو ممکنہ طور پر کرد آزادی کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔
The big problem with Kurdistan is that it's surrounded by a group of countries who have no interest for the most part in seeing a really independent Kurdistan. And also
تجزیہ کار گیری سکھ کہتے ہیں کہ کردستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ملکوں کے گروپ میں گھرا ہوا ہے جو آزاد کردستان میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ اقتصادی طور پر بھی وہ الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ کردن کے پاس شمال میں واقع تیل کے کنوؤں سے تیل نکالنے کا واحد ذریعہ ہے، اور وہ اسے ترکی کے علاوہ کہیں اور سے باہر نہیں لے جا سکتے، جس سے مراد یہ ہے کہ ترکی ان سے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ سکھ کا کہنا ہے کہ ایران کو بھی کردستان کی ممکنہ آزادی کے بارے میں تشویش ہے، جس کی وجہ اس کی اپنی کرد آبادی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ممکن ہے ایران اپنی سرحدوں سے کردستان کو اپنی چیزیں گزارنے سے انکار کرتے ہوئے دباؤ ڈالے۔ دوسری پیش رفت میں آئی ایس آئی ایل عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر اہم قبضے حدیثہ کے اندر سرکاری افواج سے لڑائی کی ہے۔ سرکاری افواج نے آئی ایس آئی ایل کے حملہ آوروں کو اس قصبے سے نکال دیا ہے، لیکن یہ پریشانی اور خدشات بدستور موجود ہیں کہ اس قصبے کے باہر ایک بڑا ڈیم ان کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں سمجھوتا طے کرنے سے متعلق مذاکرات میں بدستور نمایاں اختلافات موجود ہیں۔ کیری نے اتوار کے روز آسٹریا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرے۔ یوکرین کے میڈیا نے بتایا ہے کہ یوکرین میں فائر کیے جانے والے ایک گولے سے روس کے سرحدی قصبے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ یوکرین کے سیاسی بحران نے، جس میں روس کے قدرتی گیس پر ماسکو کے ساتھ اس کا تنازعہ شامل ہے، بہت سے یورپی ملکوں کو اپنی توانائی کے لیے روس پر اپنے انحصار پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ کچھ ملک اپنے ملکوں میں قدرتی گیس نکالنے کے نئے متبادلات پر غور کر رہے ہیں، جن میں ہائیڈرولک فریکنگ کے علاقے طریقے سے گیس نکالنا بھی شامل ہے۔ لیکن وائس آف امریکہ کی اینا ہانتس وارڈ نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ ایک متنازع طریقہ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اگرچہ بیشتر یورپ توانائی کی روسی درآمدات پر انحصار کرتا ہے، تاہم خیال ہے کہ اس براعظم میں 13 ٹریلین میٹرز کی شیل گیس نامی قدرتی گیس کے بڑے وسائل موجود ہیں۔ فرانس، پولینڈ اور یوکرین شیل گیس کے سب سے بڑے محفوظ ذخائر کے شراکت دار ہیں، لیکن رومانیا، بلغاریہ اور برطانیہ میں بھی یہ ذخائر پائے گئے ہیں۔ ولسن سینٹر کی لوسیا سائبرٹ کا کہنا ہے کہ شیل گیس کے بڑے ذخائر کی موجودگی اور یوکرین کے موجودہ بحران نے یورپ کے شیل گیس کے امکان پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ان کے الفاظ،
With energy security, it's not just a matter of supply, it's also a question of reliability. And one thing that this may do, it may
اب جبکہ توانائی کی سیکیورٹی صرف سپلائی کا معاملہ نہیں رہی ہے، یہ اس کے قابل بھروسہ ہونے کا بھی ایک سوال ہے۔ اور اس سلسلے میں جو صورتحال پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یورپی یونین کے اندر شیل گیس کی کچھ اس قسم کی تلاش کا کام شروع ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ولسن سینٹر کی لوسیا سائبرٹ کے۔ تاہم یورپ کے بارے میں خیال ہے کہ اسے شیل گیس کے کمرشل پیمانے پر استعمال میں ابھی بہت عرصہ لگے گا۔ پولینڈ، برطانیہ اور رومانیہ کو تو اس سے بھی زیادہ عرصہ لگے گا، اور توقع ہے کہ وہ اس گیس کی تلاش 2020 تک شروع کرے گا۔ لیکن شیل گیس کو ہائیڈرولک فریکنگ نامی طریقے کے استعمال سے نکالنا متنازع ہے۔ یورپ میں گیس کی ڈرلنگ کے مقامات گنجان آباد علاقوں کے قریب ہیں، اور ماحول کے تحفظ سے متعلق گروپس اس زمین میں پانی اور ہوا کی آلودگی کے بارے میں خدشات ظاہر کر چکے ہیں۔ یہ سیاسی مسائل بھی ہیں۔ رومینین امریکن اور پولش امریکن کونسلز کے صدر ایرک سٹیورٹ کہتے ہیں کہ صنعت پر یورپی ٹیکسوں اور سخت ضابطوں نے گیس نکالنے والی کمپنیوں کے لیے ایک چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ ان کے الفاظ،
It is much more complex in extracting the gas out of places like Poland and Central Europe.
امریکہ کی نسبت پولینڈ اور وسطی یورپ جیسے مقامات پر گیس نکالنا کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے ہمیں واقعی اس بارے میں بہتر سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ وہاں یہ گیس کتنی مقدار میں موجود ہے اور ہم حقیقی معنوں میں اسے کتنی آسانی سے زمین سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رومینین امریکن اور پولش امریکن کونسلز کے صدر ایرک سٹیورٹ کے۔ توانائی کی کمپنیوں کو ماحولیات کی تحریکوں اور عوام کی جانب سے بھی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لتھوینیا میں امریکہ کے سابق سفیر کیت سمتھ سینٹر فار یورپین پالیسی انالیسس میں ایک فیلو ہیں اور فریکنگ ٹیکنالوجی کے ایک ماہر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل یورپ کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اس صورت میں مدد دے سکتا ہے اگر یہ شمسی اور ہوا جیسی توانائی کے روایتی قابل تجدید وسائل کے ساتھ ساتھ چلے۔ میرا خیال ہے کہ ہائیڈرولک فریکنگ یورپ میں توانائی کی سیکیورٹی میں مدد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک عنصر ہے، بہت سی دوسری ایسی چیزیں ہیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھے لتھوینیا میں امریکہ کے سابق سفیر کیت سمتھ۔ یورپ کی بیشتر گیس روس سے یورپ تک بنی ایک پائپ لائن کے ذریعے آتی ہے، لیکن یوکرین کو روس کی توانائی کی کمپنی گیزپروم کو گیس کے اپنے بلوں کی ادائیگی میں مشکل کا سامنا ہو چکا ہے، اور اس سال کے شروع میں یوکرینی مظاہرین نے ملک کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ نئی حکومت نے ماسکو کے اعتراضات کے باوجود یورپی یونین کے ساتھ اقتصادی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ماسکو نے یہ اشارہ دیا کہ وہ کیف اور اسی طرح بیشتر یورپ کی بھی گیس منقطع کر سکتا ہے۔ لوسیا سائبرٹ کا کہنا ہے کہ شیل گیس کی تلاش سے توانائی کی روسی درآمدات سے مکمل خود انحصاری حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس سے طویل مدتی انحصار کم ہوگا۔ یہ یورپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور روس کے لیے بھی، جو ایک ایسا ملک ہے جسے مزید متنوع معیشت اور توانائی کی برآمدات پر اپنا انحصار کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مکسڈ مارشل آرٹس یا ایم ایم اے ایک نیا کھیل ہے جو پاکستان میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اسے فروغ دینے میں ایک شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کہانی پاکستانی کے لیے آشا گلانی نے یہاں ملاقات کی بشیر احمد سے، جو سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ایم ایم اے پاکستان میں کرکٹ کی طرح مقبول ہو جائے گا۔ ان کی گفتگو آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔
بیسکلی ایم ایم اے جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے جس میں ہر مارشل آرٹس کا فن شامل ہو سکتا ہے، یعنی باکسنگ، ریسلنگ، جوڈو، کراٹے، کنگ فو، یہ سارے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو رولز جو ہیں اس کے، جو گیم کے جو قانون جو ہیں، وہ ہر اسٹائل کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔
تو ایم ایم اے یعنی مکسڈ مارشل آرٹس کی ہسٹری کیا ہے؟
جو ماڈرن ایم ایم اے ہے وہ شروع ہوا ہے یو ایف سی کے ساتھ۔ ایک جو گریسی فیملی ہے برازیل سے، انہوں نے ایک امریکن انویسٹر، امریکن پروموٹر کے ساتھ ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں انہوں نے سارے اسٹائلس کو بلا کے انہوں نے دیکھنا تھا کہ بیسٹ اسٹائل کون سا ہے۔ تو یہ 1993 میں ہویا تھا۔
تو آپ کی شروعات ایم ایم اے میں کیسی ہوئی؟
بیسکلی مجھے مارشل آرٹس کے جو فلسفہ جو ہے، اس کی جو لائف اسٹائل جو ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ تو میں نے مارشل آرٹس میں شروع کیا تھا ٹریڈیشنل جوجیتسو میں، جس میں سے ڈسپلن جو آتی ہے، اس میں جو پورا لائف اسٹائل، اپنا کھانا پینا، اپنا تمیز جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی سلوک، مجھے بہت یہ چیز بہت پسند آئی۔ ایم ایم اے کے بارے میں میں نے نہیں سوچا، میں نے بس مارشل آرٹس کے بارے میں سوچا تھا کہ مارشل آرٹس میں ٹریننگ کرنی ہے۔
آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو آر دا گاڈ فادر آف پاکستانی ایم ایم اے، سو ٹیل می اباؤٹ دس، کہ آپ پاکستان میں ایم ایم اے کیوں لے کے آئے، کیسے لے کے آئے، واٹس دا مشن؟
میرے پہلے بھی ایک آدھ جم ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے میں، گجرحان میں، بلکہ ایک کافی نوٹیبل جم ہے فیکائیڈو فیڈریشن کا، ایک سر جلیل، انہیں وہ ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے کے سٹائل میں۔ اسلام آباد میں ٹیم فائٹ فورٹریس وہ بھی کر رہے تھے، لیکن جب میں آیا تھا، میں اس ایجنڈا کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے پورے ملک میں پھیلانا ہے۔ میرے اکمپلشمنٹس جو ہیں، جو مین ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کیا ہے جس کے مکس مارشل آرٹس پاکستان اور پیک ایم ایم اے، جو سمجھ لیں از دا برانڈ، از دا فیس آف ایم ایم اے ان پاکستان، اور میں اس کا ہیڈ ہوں۔ سنگاپور میں میری پہلی فائٹ تھی، تقریباً ایک سال ہو گیا، April 5th, 2013۔ اس میں میں نے ایک تھائی فائٹر کے ساتھ فائٹ کیا تھا، شیرن ویرچائے، جس میں میں جیتا ہوں۔ اور ابھی جو سب سے ریسنٹ اکمپلشمنٹ ہے وہ ہے میرا اسٹوڈنٹ پگار عمر، وہ اب فائٹ کرا ہے ملیشیا میں، تو اس کو میں سپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میرا سمجھے پہلے اسٹوڈنٹس میں سے تھا۔
لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ بروس لی از لائک دی فادر آف ایم ایم اے۔
بالکل بالکل، کیونکہ اس کا جو فلسفہ تھا، ہز اپروچ ٹو ایم ایم اے، ہز اپروچ ٹو مارشل آرٹس، وہ بالکل وہ تھا جو آج کل ایم ایم اے میں چل رہا ہے، کہ ایک سٹائل نے ہر چیز سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ نکالا جو ہر انڈیویجول کے لیے کام کرتا ہے۔
طرح پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
یورپی یونین کی معاونت سے ایران اور 6 ملکوں پر مشتمل گروپ P+5 کے درمیان ویانا میں اعلی سطحی جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ تمام فریق ایران کے جوہری مذاکرات پر کسی جامع معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات 20 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات میں ہمیشہ ایران کے رہنماؤں کے لیے کسی ایک راستے کے انتخاب کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے۔ وہ دنیا کو یہ یقین دہانی کرانے پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ان کے ملک کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہوگا اور اسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا وہ ایران کی اقتصادی اور سفارتی تنہائی ختم کرنے اور اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کا ایک تاریخی موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے دوران ایران کی جانب سے کیے جانے والے مثبت اقدامات کا ذکر کیا، جن میں اعلی سطح کی افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیروں کا خاتمہ، افزودگی کی اپنی تنصیبات اور بھاری پانی کے اپنے ری ایکٹر کو ترقی دینے سے اعتراض اور نئے اور زیادہ تعداد میں معائنوں کی اجازت دینا شامل ہے۔ اس کے بدلے میں P5+1 گروپ کے ملکوں اور یورپی یونین نے ایران کو محدود مالیاتی رعایت فراہم کی ہے، اگرچہ اس کے خلاف بڑی نوعیت کی پابندیاں اب بھی برقرار رکھی گئی ہیں۔ لیکن اب ایران کو وہ چیزیں لازماً قبول کرنا ہوں گی جو مسٹر کیری کے بقول معقول، قابل تصدیق اور بآسانی کیے جا سکنے والے اقدامات کا ایک سلسلہ ہیں جس سے یہ یقین دہانی ہوگی کہ ایران کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا اور یہ کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد تک محدود ہے۔ اس کے بدلے میں ایران پر اپنے جوہری پروگرام سے منسلک عائد پابندیاں مرحلہ وار اٹھا لی جائیں گی۔ مسٹر کیری نے کہا کہ ایران کیا انتخاب کرے گا یہ جواب واضح نہیں ہے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ ایران کے مذاکرات کار کوئی بھی جامع معاہدہ طے کرنے کے لیے جو کچھ کرنے پر راضی ہیں اور جو کچھ انہیں لازماً کرنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان ابھی نمایاں فرق موجود ہے اور یہ فرق یورپی یونین اور P5+1 کی طرف سے بہت زیادہ مطالبوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے برعکس وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہمارے مذاکرات کاروں نے ایرانی سوالات اور خدشات کو توجہ سے سنا ہے اور کسی ایسے پروگرام کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر سنجیدگی سے کام کیا ہے جس سے پرامن شہری مقاصد کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ تاہم کسی جامع حل تک پہنچنے اور باقی ماندہ وقت کے اندر پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران کو بین الاقوامی برادری کے جائز خدشات کو لازمی طور پر دور کرنا ہوگا اور یہ عملی مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اس کی جوہری سرگرمیاں اسی نوعیت کی ہیں جیسا کہ اس کے رہنما دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پرامن انداز میں کوئی ایسا معاہدہ طے کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا جو فریقوں کے اہم اور علل اعلان بیان کردہ ضرورتوں کو پورا کرے اور دنیا کو محفوظ تر بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا موقع موجود ہے، یہ کسی ایک راستے کے انتخاب کا معاملہ ہے، آئیے ہم سب دانشمندی کے ساتھ یہ راستہ منتخب کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سفیہ کاظم ہیلتھ پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پہلے کے اندازوں کے مطابق بچوں میں ٹیوبرکلوسس کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس ریسرچ میں بچوں میں ٹی بی کے نئے انفیکشنز کے بارے میں پہلی بار اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں جو 2010 میں تقریباً 80 لاکھ تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سستے علاج سے اس کے انفیکشن کو بیماری بننے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ مشکل اعداد و شمار مشکلی سے حاصل ہوتے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق 2011 میں دنیا بھر میں تقریباً 5 لاکھ بچے ٹیوبرکلوسس میں مبتلا ہوئے۔ ڈبلیو ایچ او نے یہ اعداد و شمار ادارہ صحت سے حاصل کیے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جنہیں رپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ بہت سے کیسز کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ بچوں میں ٹی بی کی تشخیص بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ امپیریل کالج لندن کے بچوں کے ماہر امراض ڈاکٹر جیمز سرن اور ان کے ساتھیوں نے ایک اور راستہ استعمال کیا ہے۔
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young get it from someone in their family.
انہوں نے کہا کہ اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ بچوں کو ٹی بی اپنے خاندان کے کسی فرد سے لگتی ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے ان ممالک پر توجہ دی جو دنیا کے وہ ملک ہیں جہاں اس کی شرح 80% ہے۔ ان ملکوں میں 2010 میں ایک اندازے کے مطابق 650,000 ٹی بی کے نئے کیسز سامنے آئے۔ ان نتائج کو لینسٹ میڈیکل جرنل میں شائع کیا گیا ہے۔ سیڈن نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 1,15,00,000 بچے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جنہیں ٹی بی تھی۔ اس کے علاوہ 76 لاکھ کو نیا انفیکشن ہوا ہے۔
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs, look, you've got a lot of...
انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کی اس دلیل کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ان ملکوں میں یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد ٹی بی میں مبتلا ہے، اور اگر آپ نے اس کی تشخیص نہ کی اور اس سے بچنے کا علاج نہیں کیا تو مستقبل میں آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کیس ویسٹرن ریسرچ یونیورسٹی میں جینیفر فیورن نے، جو اس ریسرچ میں شامل نہیں تھیں، کہا کہ بچوں میں ٹیوبرکلوسس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی ٹی بی کی بڑی عمر کے لوگوں کو دی جاتی ہے، جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماہرین کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children we need to be screened.
فیورن نے کہا کہ اس سے پتہ چلا ہے کہ ہر سال کتنے بچوں کو اسکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ فیورن نے کہا کہ ان بچوں کو بیماری سے بچانے سے اس مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس سے بڑوں اور بچوں دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر ارشاد سمیت۔ بہجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے پروگرام پیش کریں گے ان دا نیوز۔ نفیسہ ہود بھائی آج آپ کے لیے یہ پروگرام لائیں گی اور خبروں کا تازہ بلٹن مجھ سے سنیے گا۔